بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كيس خوبصورة بياري اور مختصر رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. وہ پچھلے درس میں ہم دسویں سبب پر بات کر رہے تھے، ان اسباب میں سے جو اعذار سمجھے جاتے ہیں اہل سنت جماعت اور سلف صالحین کے علماء سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کہ بعد میں آنے والے علماء اہل سنت جماعت سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ غلطیاں جو ہیں ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر تھا. دس اعذار ہم نے بیان کیے تھے اور دسویں عذر پہ بات ہو رہی تھی. دسواں عذر یہ تھا کہ ان کی نظر میں اس سے حدیث پر عمل کرنا درست نہیں، کیونکہ اس کے خلاف دوسری وجہ یا وجوہات موجود ہیں جو اس حدیث پر عمل کرنے سے روکتی ہے. اور چند مثالیں بیان کی تھیں جس میں شیخ صاحب نے فرمایا کہ معارضت کثیر من الکوفیین الحدیث الصحیح بظاہر القرآن، کہ بہت سارے کوفیوں نے صحیح حدیث کو ظاہر قرآن سے رد کر دیا. اور پھر ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس جملے پر. امام صاحب فرماتے ہیں وللشافعی فی هذه القاعدة کلام معروف ولأحمد فیها رسالته المشهورة فی الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. امام شافعی کا قاعدہ ہے اس تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو ظاہر قرآن کی وجہ سے ترک کر دیا جائے، اور یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. حدیث رسول اللہ علیہ وسلم جب صحیح ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے. اگر خبر ہے تو تصدیق کرنا لازم ہوتی ہے، اگر امر ہے تو اس کو بجا لانا فرض ہوتا ہے، تفصیل کے ساتھ یا مستحب جیسے کہ اس میں سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہے یا تو تحریم کے لیے اور یا ہی کراہت کے لیے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قاعدہ ہے، میں نے پچھلے درس میں یہ وعدہ کیا تھا ساتھیوں سے کہ یہیں سے انشاءاللہ بات کا آغاز کریں گے. کون سا قاعدہ ہے جو معروف ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اور کون سا رسالہ ہے جو مشہور ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس موضوع کے تعلق سے کہ قرآن مجید کا سنت سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے، اور بغیر سنت کے قرآن مجید کو سمجھنا بہت مشکل ہے. آئیے دیکھتے ہیں قاعدہ کون سا ہے. امام شافعی نے کتاب الرسالہ، ان کی جو معروف تصنیف ہے، اور یہ امام بدر الدین الزرکشی نے اس کو نقل کیا ہے بحر المحیط میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 7 اور 8 میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. امام زرکشی فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کی رسالت میں فرماتے ہیں ایک باب باندھتے ہیں فی باب فرض طاعۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باب باندھا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری فرض ہے امام شافعی کتاب الرسالہ میں. اور اس کی دلیل میں فرماتے ہیں قال اللہ تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی تو حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. وکل فریضۃ فرضها اللہ تعالی فی کتابہ، اور ہر وہ فرض جسے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اپنی کتاب میں، کالحج والصلاۃ والزکاۃ، جیسا کہ حج کی فرضیت، نماز کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت یعنی، اور دیگر فرائض بھی، لولا بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ فرماتے ان فرائض کے تعلق سے، ما كنا نعرف كيف نأتيها، تو ہمیں کبھی بھی یہ علم نہ ہو سکتا ہوتا کہ ہم ان پر عمل، ان فرائض پر عمل کیسے کریں. ولا كان يمكننا اداء شيء من العبادات، اور ہم کوئی عبادت بھی نہ کر سکتے. واذا كان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من الشریعت بهذه المنزله، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے شریعت میں، كان طاعته على الحقيقه طاعه لله، تو آپ وسلم کی فرما برداری حقیقت میں وہ اللہ تعالی ہی کی فرما برداری ہے. کتنی خوبصورت باتیں، ذرا غور کریں، جتنی فرائض ہیں، خاص طور پہ جو فرض عبادات ہیں، ارکان اسلام ہے، کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان نہ فرماتے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، تو کوئی بھی مسلمان ان چار بڑے ارکان اسلام میں سے جو بڑے فرائض ہیں ان پر عمل نہ کر سکتا. ممکن ہے؟ آپ اگر سنت کو تصور، سنت کو نکال دیں، آپ سمجھیں جیسے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، کم علم کم عقل لوگ اور شر پسند اور فتنہ پسند لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ سنت کے بغیر قرآن پہ عمل کرنا ممکن ہے. میں صرف ممکن کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سنت کا وجود ہی نہیں ہے، صرف قرآن ہی کافی ہے. ابھی میں علماء کی انشاءاللہ باتیں کروں گا اور اسی جملے پر آج پورا درس دیں گے انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن مجید کا سنت سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور سلف صالحین نے اس تعلق کو کیسے سمجھا ہے اور کیسے قائم رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ تعلق تا قیامت رہے گا، جب تک طائفہ منصورہ موجود ہے نا، الفرقۃ الناجیہ، یہ منہج بھی موجود رہے گا، کیونکہ اس فرقے کی پہچان یہی منہج ہے، اور اہل بدعت کی پہچان اس سے الٹ ہے بالکل، جیسے ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ سنت کے بغیر قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. پھر بات ہوئی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کی، جو مشہور رسالہ ہے، اس رسالے کے تعلق سے امام الدقیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا، اور طبقات الحنابلہ میں ابن ابی یعلا طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 میں سند کے ساتھ بات بیان فرماتے ہیں، کہتے قال ابو عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ بے شک اللہ تعالی جل ثناؤہ تقدست اسماؤہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بالہدی و دین الحق، ہدایت اور دین حق سے. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، هو الذي ارسل رسول بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں مفسرین، بعض مفسرین، کہ الہدی العلم النافع، ہدی کا معنی ہے العلم النافع، اور دین الحق معنی العمل الصالح، وہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، جہاں علم نافع ہے وہاں عمل صالح بھی ہے، کیونکہ عمل صالح بغیر علم کے ممکن ہی نہیں ہے، اور علم نافع بغیر عمل کے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو دونوں لازم اور ملزوم ہے، ہدایت جہاں پہ ہو پہ دین الحق بھی ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب نازل فرمائے، جو ہدایت اور نور ہے، اس کے لیے جو اس کی اتباع کرتا ہے. دیکھیں سب کے نور نہیں ہے، قرآن کس کے لیے نور ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو قرآن کے احکام سے سر جھکانا جانتا ہے، جو قرآن کے احکام سے سر نہیں جھکانا جانتا تو اس کے لیے نور ہدایت تو ہے نہیں. اور یہ خوبصورت صفت کس کی ہے؟ صرف اور صرف رسول جماعت کی ہے، السلف الصالحین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، امام صاحب فرماتے ہیں، اور اتباع کی قرآن مجید کی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے معنی کو بیان کرنے کی دلیل سمجھا. کہ اللہ تعالیٰ سے مراد کیا ہے اور سنت سے اس کو واضح فرمایا، تخصیص چاہے وہ خاص ہے یا عام ہے یا ناسخ منسوخ ہے, اور قرآن مجید کی آیت میں سے اس کا اس سے کیا فائدہ ملتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بہترین تعبیر اور تفسیر کرنے والے ہیں. اور صحابہ کرام نے بھی اس پہ عمل کیا, وہ بھی اس کے گواہ ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقام بیان فرمایا ہے اور اسے خاص چنا ہے. تو صحابہ کرام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے, اور جو بھی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے صحابہ کرام نے انہیں سمجھ لی ہے, اور جو مراد تھی قرآن مجید کی آیت تھی قرآن کی آیت تھی وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی اور سمجھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے وہی معنی وہی مراد آگے پہنچایا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. امام احمد فرماتے ہیں اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے بیچ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نازل ہوتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت جو نازل جو وہ آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں ان کی تعبیر اور تفسیر بھی جانتے تھے, اور جو بھی عمل کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. بعض لوگوں نے کہا تو ہم ظاہر کو لے لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو روایات ہیں ان کو قبول نہیں کیا. اسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج سے جب مناظرہ کیا تو یہ فرمایا, میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے, خود بھی صحابی ہیں لیکن دیکھیں انداز بیان دیکھیں, میں تمہارے پاس آیا ہوں, دیکھیں میں کہاں سے آیا ہوں, میں کون ہوں, میں تمہارے طرف تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے, المہاجرین والانصار کی طرف سے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا زاد بھائی کی طرف سے آئے, سیدنا علی کی طرف سے آئے ہو, وصہری ان کے داماد کی طرف سے, انہی پر قرآن مجید نازل ہوا, اور وہی قرآن مجید کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, اس کی تعویل بھی تم سے بہتر جاننے والے ہیں, اور تم میں سے کوئی بھی صحابی نہیں. سبحان اللہ, تم میں سے صحابہ کرام میں سے ایک شخص بھی نہیں, یعنی تمہارے ساتھ ایک صحابی تو ہوتا نا تب کوئی ماننے والی بات ہوتی کہ تمہارے پاس بھی کوئی ہے کوئی علم ہے. جب ایک بھی صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے اور تم نے ان عظیم لوگوں کو چھوڑ کے اپنا گروہ بنا لیا تو اپنے آپ کو دیکھو پھر تم ہو کون. تو دیکھیں مناظرے سے پہلے اپنا تعارف براہ راست نہیں کروا کہ میں کون ہوں, لیکن ان کا تعارف ان کے سامنے کر دے کہ تم لوگ کون ہو جان لو, تمہارے ساتھ تو ایک صحابی بھی نہیں ہے اور میں تو صحابہ کرام کی جماعت کی طرف سے آیا ہوں, ان میں سے پھر جو نام لیے وہ کون ہے سمجھ لیں آپ, سیدنا علی, پھر سیدنا علی کون ہے, دیکھ پہلے مہاجرین انصار کا ذکر کیا پھر سیدنا علی کا ذکر کیا, جان لو سیدنا علی ہے کون, آپ سب چچزاد بھائی ہیں اور پیارے داماد بھی ہیں, آپ سلم کے گھر میں زندگی گزاری ہے بچپن سے, کہاں پلے ہیں. قرآن مجید نازل ہوتا تو سیدنا علی سیدنا آٹھ دس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, اس وقت سے لے کے مرتے دم تک آپ سلم وفات کے وقت تک سیدنا علی ساتھ تھے. قرآن جی کی جتنی یہ آیات نازل ہوئی ان ساری سالوں میں سید علی ساتھ تھے, 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا سید علی ساتھ تھے. کیا وہ نہیں جانتے تھے قرآن مجید کا معنی کیا ہے, انہیں آیات کی تفسیر کیا ہے جو کو تم لوگوں نے غلط سمجھا ہوا ہے, ان الحکم الا للہ کا معنی کہ تم بہتر جانتے ہو یا سید علی بہتر جانتے ہو اور مہاجرین انصار بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں اس کا ذکر کیا, بڑی خوبصورت باتیں ہیں اس پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ امام شافعی کا رسالہ دیکھیں اور احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خوبصورت پیغام دیکھیں. اب دیکھیں کہ آگے جو جملے ہیں اس سے پہلے اسے کریں یہاں سے جملے پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تفصیل. امام صاحب فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ, اب اس میں سے جن لوگوں نے ظاہر قرآن کی وجہ سے صحیح حدیث کو چھوڑ دیا ہے, میں اسے چند مثالیں کا بیان کرتے ہیں پھر تفصیل بیان کرتا ہوں. وَمِن ذَلِكَ دَفْعُ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ تَخْصِيصٌ لِعُمُومِ الْكِتَابِ, ایسی خبر ایسی حدیث کو چھوڑ دینا جس میں قرآن مجید کے عموم کی تخصیص ہوئی ہے. حدیث میں کچھ آیا ہے قرآن مجید کے عموم کے خلاف ہے. میں 10 مثالیں انشاءاللہ دوں گا اس چیز پہ تاکہ طالب علم کے لیے بات آسان ہو جائے. اور جو مطلق تھا قرآن مجید کی آیت اور حدیث میں اس کو قید لگایا ہے, تقید کی ہے, تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو نہیں مانتے ہم, نہ تو اس تخصیص کو مانتے اس حدیث کو کیونکہ تخصیص قرآن کی کر رہی ہے, اور نہ اس تقید کو مانتے کیونکہ قرآن کی تقید کر رہی ہے. او فیہ زیادت علیہ, یا جو چیز صحیح حدیث میں قرآن مجید کی خبر سے زیادہ آئی ہے, جو حکم قرآن مجید نہیں ہے حدیث میں اس سے ایکسٹرا ہے زیادہ ہے, وہ نہیں مانتے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بعضوں کا یہ اعتقاد تھا کہ جو زیادہ ہے قرآن مجید سے, نص سے جو چیز زیادہ ہے جیسے کہ مطلق کو قید لگانا یا عام کو خاص کرنا وہ نسخ ہے, اس کے یہ لازم آتا ہے قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی ہے. اگر قرآن کی عام آیت کی تخصیص کرتے حدیث سے یا مطلق آیت کو تقید کرتے ہیں صحیح حدیث سے, یا کوئی زیادہ ایکسٹرا حکم ہے جو حدیث میں قرآن میں نہیں ہے, اگر ہم یہ مان لیں ان کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے, ماننے سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم کہ یہ چیزیں کیونکہ زیادہ قرآن مجید سے تو قرآن کا حکم منسوخ ہو جائے گا اور حدیث جو ہے ناسخ ہو جائے گا, تو عمل حدیث پہ کرنا پڑے گا, قرآن کو چھوڑنا پڑے گا جو اللہ کے کلام ہے. پھر چند مثالیں بیان کی. یہ مثالیں دیکھ لیں پہلے. پہلے یہ کہ جو سنت ہے وہ قرآن مجید کے عموم کو عموم کی تخصیص کرتی ہے. ایک مثال دیکھتے ہیں, یعنی ایک حکم قرآن مجید میں عام ہے تو سنت نے صحیح حدیث کی وجہ سے وہ عام حکم خاص ہو گیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو محرمات نکاح میں سورة النساء آیت نمبر 24 میں کون کون سے محرمات نکاح میں تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم ما وراء ذلکم, جن کا ذکر کیا محرمات ہیں اب ان کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں. سورة النساء آیت نمبر 23 سورة 24 میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ جسے شادی کی جا رہی ہے اس کی پھپھو اور خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی. یعنی ایک عورت شادی کی ہے اب دوسری شادی اس کے پھپھو اور خالہ سے نہیں ہو سکتی, وہ حرام ہو گئی ہے. قرآن مجید کی آیت میں پھپھو اور خالہ کا ذکر ہے نہیں ہے. اب یہ چیز قرآن مجید عام ہو گیا نا, وہ احل لکم ما وراء ذلکم, تمہارے لیے ان کے علاوہ سب کچھ جائز ہے. پھپھو اور خالہ شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے آیت, قرآن کی آیت کے اعتبار سے. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو پھر پھپھو اور خالہ شادی جائز ہوتا ہے نہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. جب حدیث آ گئی تو اس عموم سے اب تخصیص ہو گئی سوائے پھپھو اور خالہ کے. باپ کی بہن سے اور ماں کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی. کس کی؟ یعنی جس لڑکی سے شادی کی ہے اس لڑکی کی پھپھو اور خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی, یعنی یہ سوکنی ہو نہیں سکتی. دوسری مثال دیکھیں, وصیت کی آیت میں سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو اولاد ساری کی ساری وارث ہے کہ نہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہمیشہ وارث ہے، ہر اعتبار سے ہمیشہ وارث ہے یا کوئی ایکسیپشن بھی ہے؟ دیکھیں تخصیص کی بات ہے، ایکسیپشن آتی ہے استثناء تخصیص میں. صحیح مسلم میں، ترمذی کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرث القاتل، اگر اولاد میں سے کوئی اپنے والد کا قتل کرتا ہے تو وہ وارث ہو ہی نہیں سکتا. ابھی آیت کریمہ میں تو اولاد وارث ہے، اس حدیث سے اس عام حکم کی تخصیص کی گئی ہے. اور اگر نعوذ باللہ اولاد کافر ہو جاتی ہے تب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر، متفق علیہ. آیت کریمہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، نہ کفر کا ہے نہ قتل کا ہے. تو کفر اور قتل کہاں سے ہمیں ملا ہے تخصیص؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تیسری مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تمہارے پاس طیب مال ہے اس میں سے نفقہ دو، اللہ کے راستے میں دو. اور فعل امر ہے، انفقوا فعل امر ہے، زکات دینی ہے. جو بھی تمہارے پاس طیب ہے تو سب کی زکات دینی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا مال زیادہ مال سب میں ہے کہ نہیں؟ تخصیص یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. انفقوا من طیبات ما کسبتم. صحیح بخاری مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، اناج میں سے اگر پانچ وسق سے کم ہے مال تو اس پر کوئی بھی زکات نہیں. قرآن مجید کی آیت میں عموم ہے، تخصیص کس نے کی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. چوتھی مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں، پھر میراث ورثے کی آیت میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، اگر عورتیں ہوں کوئی مرد بھی نہ ہو وارث تو دو تہری حصہ ملے گا. حدیث میں دادی کا حصہ کتنا ہے؟ چھٹا حصہ. اور اگر ذکر حدیث ضعیف ہے تو وہ اجماع سے تخصیص ہو گئی. بات تو یہ قرآن حدیث کی کر رہے ہیں تو اجماع سے بھی تخصیص ہو جاتی ہے. پانچویں مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، مردار اور خون حرام ہے، ہر قسم کا مردار حرام ہے اور ہر قسم کا خون حرام ہے. آیت کیا کہتی ہے؟ المیتۃ والدم، ہر قسم کا تعمیم ہے نا، دونوں میں آ گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احل لنا میتتان ودمان، سبحان اللہ، ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال ہیں. آیت کہتی ہے حرام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال ہے. کون سے دو مردار؟ السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی، جانتے ہیں اور ٹڈی، والکبد والطحال، کیا ہوتا ہے کبد والطحال؟ کلیجی اور تلی، لیور اینڈ سپلین انگلش میں. اس احمد بن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. تو یہاں پر عموم ہے قرآن مجید کی آیت میں، تخصیص کس نے کی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. چھٹی مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. سورۃ البقرہ نمبر 275 میں. صحیح مسلم کی روایت میں آئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم دو درہم سے بیچنا حرام ہے. اللہ آپ نے منع فرمایا کہ ایک درہم کو دو درہم سے بیچنا حرام ہے، صحیح مسلم کی روایت میں. اور ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عن بیع الغرر، جس خلفر میں جہالت ہے اسے منع فرمایا ہے. آیت کریمہ میں کیا ہے؟ وحل اللہ البیع، ہر کسی خرید و فروخت حلال ہے، کچھ بھی ہو جیسے بھی ہو، سود کے علاوہ. ٹھیک ہے، سود تو حرام ہو، سود کا معاملہ خرید و فروخت سے ہے ہی نہیں، خرید و فروخت الگ ہے سود الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی خرید و فروخت ہے جیسی بھی ہو، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کیا؟ اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے کیا؟ تو حدیث میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں خرید و فروخت کے تعلق سے ہم نہیں خریدتے. ٹھیک ہے نا، موانعة المسلمين. ساتویں مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، جو بھی زیب و زینت ہے اور طیب ہے رزق میں سے وہ حلال ہے. تو کون ہے وہ جو حرام کرتا ہے زیب و زینت؟ مردوں کے لیے حلال ہے سب، مردوں کے لیے سونا حلال ہے. قرآن مجید میں ہے کہ سونا حلال نہیں ہے. مرد ریشم کا کپڑا پہننا حلال ہے؟ حلال ہے، حرام ہے. کس نے کہا ہے؟ قرآن مجید میں ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا مردوں پر سونا اور ریشم کو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذان حرام علی ذکور امتی حل لاناثها، حرام علی ذکور امتی، حرام علی ذکور امتی، یہ امت میں سے جو مرد ہیں ان پر حرام ہے، عورتوں کو یہ حلال ہے. ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سلسلہ کے ساتھ موجود ہے. اور بھی مثالیں، اب بات کرتے ہیں مطلق اور مقید کی. مثال دیکھیں آپ، مثالیں لفظ مطلق قرآن مجید کی آیت میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقید کی ہے. پہلی مثال ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، سورۃ المائدہ آیت نمبر 38. اور چور مرد اور چور عورت کو کے ہاتھ کو کاٹو، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو. عربی زبان میں یہاں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے کندھے تک کو ید کہا جاتا ہے. ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے؟ کوئی شخص ہتھیلی سے کاٹتا ہے، قرآن پر عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا. کوئی شخص کوہنی سے کاٹتا ہے، عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ کندھے سے کاٹتا ہے، عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ تو تینوں میں سے صحیح کون ہے؟ امت میں اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور اس اختلاف کو بھی دور کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چور کا ہاتھ کاٹا تو ہتھیلی سے کاٹا. دوسری مثال دیکھیں، سورۃ النساء نمبر 11 میں جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ وصیت کا اور قرض کا ذکر بھی کیا ہے. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، کوئی شخص وصیت جتنی بھی چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی لمٹ ہے؟ قرآن مجید میں لمٹ تو نہیں ہے. اپنا آپ اپنا پورا مال وصیت میں دے سکتے ہیں، آدھا مال بھی دے سکتے ہیں. صحیح کیا ہے؟ الثلث، ایک تہائی سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. یہ عقید کس نے لگائی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کو وفات کے قریب تھے تو وصیت کے تعلق سے سوال کیا تو آپ وسلم فرماتے ہیں الثلث والثلث کثیر، ایک تہائی اور ایک تہائی بھی زیادہ ہے. یعنی ایک تہائی وصیت میں سے وصیت دے کے آپ کسی جو وارث نہیں ہیں، کیونکہ وارث کی وصیت نہیں ہوتی، بیٹے بیٹی کے لیے جو وارث اس کے نہیں ہوتی، جو یا اگر کوئی اور وارث ہے، لا وصیت علی وارث آپ وسلم فرماتے ہیں، وارث کے علاوہ کوئی اور ہے جو وارث نہیں ہے آپ کا، آپ اس وصیت کر سکتے ہیں، اپنے مال میں سے دے سکتے ہیں. جی ہاں، آپ ایک تہائی تک دے سکتے ہیں. اور یہ ایک تہائی اس لیے لمٹ لگائی گئی ہے، قید لگائی تاکہ آپ کے جو اصل وارث وہ محروم نہ ہو آپ کے مال سے. بعض لوگ غصہ کر جاتے ہیں بچوں سے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کریم اور رحیم ہے، بچے نافرمان ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو دنیا سے محروم نہیں کیا. کیونکہ اگر والدین غصے میں آتے کہ بچوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا، اور والد جو ہے وہ یا والدہ جو ہے اپنے ورثہ کو محروم کر دے ورثے سے اور پورا مال اپنے کسی خادم کو دے دے یا ایسے شخص کو دے دے جو اس کا خیال رکھتا تھا. انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کو ضرورت ہوتی ہے خادم کی یا کسی ساتھی کی, اور کیونکہ اولاد اپنے کاموں میں مشغول ہوتی ہے جتنا وقت دیتے ان کو کم نظر آتا ہے, سچ بات ہے. اور بعض اولاد تو اب اللہ رحم کرے وہ تو خیال نہیں کر رہا, ان کی بات نہیں کر رہا میں, جو خیال نہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو بعض ان سے بھی ناراض ہوتے ہیں غصے میں آ کے وہ وصیت سے آگ کر رہے ہیں. آگ کا مسئلہ ہوتی ہے حرام شرعاً, جائز نہیں ہے, اور وصیت سے محروم کرے شرعاً یہ اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اور پوری وصیت میں کتنا دیا جائے گا؟ ایک تہائی, ون تھرڈ اونلی, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. یہ کہاں سے حکم ملا ہمیں؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تیسری مثال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, حج پہ گئے, سر میں جوئیں پڑ گئے بہت زیادہ, بڑی بری حالت ہوئی, طبیعت خراب ہوئی, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے سر کے بال منڈوا لو اور ان تینوں میں سے کوئی فدیہ دے دو. کیا تین چیزیں ہیں؟ فدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, مطلق ہے. کتنا روزے رکھنے ہیں پتا ہے؟ آیت میں تو نہیں ہے. اچھا, صدقہ کتنا دینا ہے, اور بکرا ذبح کرنا, نسک کیا ذبح کرنا, بکرا ہے, گائے ہیں, اونٹ ہے, کیا ذبح کرنا ہے پتا نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں تجدو شاہ, کیوں بکری ہے تمہارے پاس؟ عرض کرتے ہیں لا میرے پاس نہیں ہے. قال فصم ثلاثة ایام او اطعم ستة مساکین لکل مسکین نصف صاع, رواہ البخاری, صحیح بخاری کی روایت ہے. روزے کتنی ہیں؟ تین دن. اچھا, کتنے سے وہ کھانا کھلانا ہے؟ چھ کو. کتنا کھلانا ہے؟ نصف صاع. قرآن کی آیت میں ہے؟ نہیں ہے. مطلق کو مقید کس چیز نے کیا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا نور ہے دیکھیں آپ صدقہ فرمان میں, اگر یہ نور نہ ہوتا تو پھر امت میں تفرقہ اور انتشار ہوتا ہے نہ ہوتا؟ تو کوئی کہتا ہے سات میں سنو کھانا کھلا دو, کوئی کہتا ہے دو کو کھلا دو, کوئی کہتا ہے دس کو کھلا دو, کوئی کہتا ہے بیس کو کھلا دو, کوئی کہ جس میں تو اندر جتنی تمہارے اندر طاقت اتنا کھلا دو, کوئی کہتا ہے ایک سا, کوئی کہتا ہے ڈیڑھ کلو, کوئی کہتا ہے آدھا کلو, کوئی کہتا ہے کیا ہوتا امت میں حالت کیا ہوتی. اب دیکھیں حدیث کے باوجود بھی اتنی اختلاف ہے, اگر حدیث نہ ہوتا تو کتنا اختلاف ہوتا, سبحان اللہ. چوتھی مثال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاغسلوا, وضو کی آیت میں, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. تو فامسحوا کا لفظ جو ہے وہ سر کے ساتھ آیا ہے, اور ارجلکم یا ارجلکم ہے, یہ عطف کس چیز پہ ہے؟ یعنی پاؤں کو دھونے مسا کرنا ہے, ہم دھوتے ہیں مسا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں, اور عطف جو ہے وہ فمسحو سے ہے. تو پھر کس چیز نے ہمیں اس کی وضاحت کی ہے, اس مطلق کو کسی نے نقید لگائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل عمل نے, کہ پاؤں کو دھویا کرتے تھے, بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص کی ایڑی میں ایک خشک نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ دوبارہ وضو کرو, دوبارہ نماز پڑھو. تو جو صرف پاؤں کو مسح کرتے رہتے ان کی نماز کہاں ہے؟ اسے دیکھیں روافض کو اللہ تعالی نے توفیق ہی نہیں دی, ان کی ایک نماز ہی نہیں دی, کیونکہ پاؤں دھوتے ہی نہیں, وہ مسح کر لیتے. کہتے ہیں آیت کریمہ میں فمسحو برؤوسکم پڑھتے کسر کے ساتھ, فتح کے ساتھ نہیں پڑھتے. اگرچہ عطف کس کے ساتھ ہے؟ فاغسلوا وجوہکم, وجوہ میں فتح ہے, وجہ میں, اور ارجلکم میں بھی فتح ہے جب ہم پڑھتے قرآن مجید, یعنی دھونے پر عطف کیا گیا ہے اور مسح پہ عطف نہیں کیا گیا. برحال سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے کہ جب ان کے دلوں میں صحابہ کرام کے خلاف اتنا بغض و نفرت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ پاؤں دھو کے صحیح نماز پڑھ سکے. اور ارجلکم کا اگر عطف مان بھی لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کیا رہنمائی کی؟ المسح علی الخفین, موضوع پہ مسا کرنا, تو مسا کرنا بھی ٹھیک ہے
دھونے بھی ٹھیک ہے, لیکن دھوئے کب جت مسا کب کیا جاتا ہے؟ جب پاؤں پہ کوئی جراب ہو یا کوئی کور ہو, کوئی ایسی چیز ہو, خف ہو یا جراب ہو, تو اس پر مسح کیا جاتا ہے. اگر اگر پاؤں انکورڈ ہو بغیر کسی جراب یا موزے کے ہو, تب آپ دھو لیا کریں. دھونا یہاں پہ فرض ہے. اتنی مثالیں کافی ہیں. اور جتنی بھی یہ باتیں ہوئی ہیں, تخصیص عام کی یا تقید مطلق کی, یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں یا نہیں, زیادہ ہیں کہ نہیں, قرآن مجید سے زیادہ ہے یا نہیں؟ زیادہ ہے, یہ ساری چیزیں زیادہ ہیں. قرآن مجید کا حدیث سے کیا تعلق ہے؟ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 2778 2778 اس حدیث کا بیک اس میں ایک عنوان لکھتے ہیں. عنوان ذرا غور کریں آپ. عنوان ہے ہلاک من یفسر القرآن بغیر السنة ومن یؤثر الدنیا علی الآخرة. اس شخص کی ہلاکت جو قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے سنت کے بغیر, اور جو دنیا کو آخرت پر فوقیت دیتا ہے, دنیا کو آخرت سے آگے کرتا ہے. پھر حدیث پر غور کریں ذرا. فرماتے ہیں عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سيدنا عقبة رضي الله عنه فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہلاک امتی فی الکتاب واللبن, میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ میں ہو, دودھ میں ہے. قالوا یا رسول اللہ, سب نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ما الکتاب واللبن, یہ کتاب اور دودھ کا کیا معاملہ ہے, کیا قصہ ہے, یہ کیا چیزیں ہیں؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل. غور کرے. قال صلی اللہ علیہ وسلم يتعلمون القرآن يقرؤونني فرمایا يتعلمون, تعلم سے تفعل سے قرآن کے علم حاصل تو کریں گے, کون؟ امتی. لیکن کیسے حاصل کریں گے؟ فيتأولونه على غير ما انزل الله عز وجل, اس کی تفسیر اللہ تعالی کے پیار, اللہ تعالی کے نازل کردہ مراد کے مطابق بلکہ مخالف ہوگی. اللہ تعالی کی جو مراد ہے اس آیت کریمہ سے, وہ ایسی تفسیر کریں گے, ایسی باطل تعبیر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مراد کے بالکل مخالف ہوگی. جو اللہ نے اتارا ہے اس اتری ہی مراد سے بالکل ہٹ کے وہ تفسیر کریں گے. وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ, اور وہ محبت کر بیٹھیں گے دودھ سے. یعنی دودھ کی ایک مثال ہے, دنیا میں مگن ہو جائیں گے, دنیا میں مست ہو جائیں گے, دنیا کے پیچھے بھاگیں گے, یہاں تک کہ فَيَدْعُونَ الْجَمَعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ, کہ وہ نماز با جماعت چھوڑ دیں گے اور جمعے کی نماز بھی چھوڑ دیں گے اور وہ بدعت اختیار کر لیں گے. یعنی وہ دور دراز خیموں میں رہنا پسند کریں گے, اونٹوں کے پیچھے لگ جائیں گے دودھ پینے کے لیے, صرف اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے, چاہے یہ دنیا دودھ کی شکل میں ہو, چاہے یہ تجارت کی شکل میں ہو, چاہے یہ سیاست کی شکل میں ہو, چاہے یہ دنیا کی کسی بھی شہرت کی شکل میں ہو, کوئی بھی چیز ہو. الغرض کہ دین کو چھوڑ کے نماز ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, نماز باجماعت مردوں پر فرض ہے. تو جماعت نماز باجماعت چھوڑ دیں گے, جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تین جمعے چھوڑ دیے بغیر عذر و شرع کے, اس پہ دل پر, اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے, نعوذ باللہ من الخذلان. کتنی بدبخت ہے لوگ کہ دنیا کی وجہ سے دل پر مہر لگانا گوارا کرتے ہیں, اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے منع نہیں کیا کہ دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا تو دنیا میں سے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا حق نہ بھولے. پھر دیکھیں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک باب باندھتے ہیں, جامع بین العلم وفضله, فرماتے ہیں الباب السابع والستون, باب نمبر 67 في من تأول القرآن وتدبره وهو جاهل بالسنة. جسے قرآن مجید کی تأویل کے ہیں, تفسیر کی اور غور فکر کے تدبر کے قرآن مجید میں, وهو جاهل بالسنة, اور وہ سنت سے جاہل ہے, کیا نتیجہ ہے اس کا؟ ہلاکت. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, اہل البدع اجمع, البدع سارے کے سارے اجماع ہے البدع کا, یعنی اضربوا عن السنة, سنت سے منہ موڑ لیا, وتأولوا الكتاب على غير ما بينت السنة, اور قرآن کی تفسیر سنت کے بغیر کر لی, فضلوا واضلوا, بس خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا, ونعوذ بالله من الخذلان ونسأله التوفيق والعصمة. علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن ضلالهم, اور ان کی گمراہی میں سے یہ بڑی گمراہی ہے, تغافلهم عن قوله سبحانه وتعالى في كتابه موجها الى نبيه صلى الله عليه وسلم, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ کرتے ہوئے, اس فرمان سے غافل ہیں اور جان بوجھ کے غفلت کرتے ہیں. اللہ تعالی کا فرمان ہے وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم, اور ہم نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ذکر یعنی قرآن یہ نازل فرمایا ہے, کیوں؟ لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو بیان کریں, کھول کھول کے سمجھائیں, وضاحت کریں جو کچھ ان پر نازل کیا گیا. تو قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے ہم بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہلاک امتی, امت کی ہلاکت. اگر آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں یا تفسیر کرنا چاہتے ہیں یا تدبر کرنا چاہتے ہیں, غور فکر کرنا چاہتے ہیں, اور سنت کے مطابق نہیں, تو پھر گمراہی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. کیونکہ تمہارے پاس پھر کیا رہے گا؟ یا تو عقل ہے, یا کشف ہے, یا ذوق ہے, یا وجد ہے, یا اندھی تقلید ہے, یا اور شر کا کوئی دروازہ ہے. کیونکہ اور تو کچھ ہے نہیں نا. اب اگر عمل تو کر رہے ہیں نا قرآن مجید کی آیت پہ, اگر حدیث کو آپ نکال دیتے تو آپ کے پاس رہتا کیا ہے؟ کیسے عمل کریں گے؟ یہ جتنی میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو, اگر آپ حدیث کو نکال دیں دین کا کیا بچتا ہے؟ دین کا نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ زکات دے سکتے ہیں, نہ روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ حج کر سکتے ہیں, اور ارکان اسلام پر تو عمل نہیں ہو سکتے, تو باقی میں کیا بات کرو؟ وہ پھر ہلاکت ہے کہ نہیں؟ نماز چھوڑ دے, زکات چھوڑ دے, روزہ چھوڑ دے, حج چھوڑ دے, بچتا کیا ہے دین میں؟ تو امت کی ہلاکت ہے کہ نہیں ہے؟ نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ بغیر سنت کے آپ قرآن مجید پر عمل ہی نہیں کر سکتے. اور یہ کہنا کہ سنت پہ عمل کرنے سے مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ بے سنت میں صحیح بھی ضعیف بھی ہے, تو یہ خلط ملط ہو گیا معاملہ. اس لیے ہم احتیاط کا دامن لیتے, اور احتیاط اس میں کہ سنت کو چھوڑ دیں. کوئی بھی عقل مند مسلمان, عالم کی بات نہیں کر رہا میں, کوئی بھی عقل مند مسلمان یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اگر صحیح اور ضعیف حدیث موجود ہے تو سرے سے ہی چھوڑ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اتنی واضح آیات کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, اتنی وضاحت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے, یا یا بعض پہ کریں بعض پہ نہ کریں، محض اپنے عقل کی بنیاد پر یا کسی اور چیز کی بنیاد پر سوائے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے، تو ہلاکت ہے، گمراہی اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق سنت سے، یہ سنت کا تعلق قرآن سے تین طریقے سے ہے. نمبر ایک، قرآن مجید کی تأیید اور تأکید، جو کچھ قرآن میں ہے وہ حدیث میں بھی آیا ہے، ٹھیک. نمبر دو، قرآن مجید کی تفسیر، جو مجمل ہے اس کی تفسیر بیان فرمائی، یہ ساری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور تیسرا ہے توصیف، ہو گئی قرآن مجید سے زیادہ حکم کو بیان کرنا، جو قرآن مجید میں نہیں ہے وہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اور اس پر اتفاق اہل سنت والجماعت کا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب دیکھیں چند مثالیں، اب یہاں تک تو ہم نے مثالیں دیں دی، تخصیص العموم الكتاب او تقييد المطلقه او فيه زياده عليه، واعتقاد من يقول ذلك ان الزياده على النص كتقييد المطلق نسخ وان تخصيص العام نسخ. دو بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر یہ جتنی بھی ابھی میں نے مثالیں دی ہیں کہ جس میں نسخ کی عام کی تخصیص ہوئی ہے اور مطلق کی تقييد ہوئی ہے، اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ نسخ ہے تو پھر قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اور جنہوں نے یہ کہا ہے وہ بھی اس پہ عمل نہیں کر پائے. مثال کو مثال دیکھیں آپ، مثال دینے کوفیوں کی، شیخ صاحب یہاں پہ کہ صحت جس کو چھوڑ دیا ظاہر قرآن کی وجہ سے، کہ ظاہر قرآن سے ٹکراتا ہے. اب ان کی اپنی مثال دیکھ، کہتے قہقہے سے اگر اسے نماز میں قہقہ کر دے، ہنسے زور سے قہقہ کر کے، تو اس کی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز نہیں ملتی، نماز بھی گئی وضو بھی گیا، تو اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. جو حدیث بیان کی گئی وہ ضعیف حدیث ہے. اور مزے کی بات دیکھیں آپ، قرآن مجید میں قہقہ جو ہے وہ نماز کے مبطلات میں سے ہے، اچھا وضو کے مبطلات میں سے ہے. قہقہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ جی ہماری خارج کچھ بھی نہیں ہوا، صرف کہتا ہے بندے کو ہنسی آ گئی زور سے ہنسا تو وضو ٹوٹ گیا. کہتے ہیں قرآن جی میں تو مطلق حکم ہے نا، وضو کو آیت کو دیکھ مطلق حکم ہے، جب پاک ہو گئے تو اب نماز پڑھیں. اب آپ پاک ہو گئے، اب اس عام حکم کو کس چیز سے انہوں نے خاص کیا ہے؟ حدیث کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور حدیث ضعیف ہے، بعض کہتے ہیں موضوع حدیث قہقہ والی جو ہے، تو پھر اپنے اس قاعدے کے خلاف عمل کیا کہ نہ کیا؟ کہ حدیث کا رد کیا ظاہر قرآن کی وجہ سے، یہاں پر الٹا ہے، ظاہر قرآن کو چھوڑ کے اس ضعیف منگڑا حدیث پہ عمل کیا. ایک مثال میں نے دی ہے، پھر بھی ان کو عذر مانا گیا ہے، سبحان اللہ. دیکھیں آپ، کیونکہ مجتہد ہیں، عالم ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، دین کو بچانا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں، توڑنا نہیں چاہتے. غلطی ہو گئی، بشر ہے. آگے مثال دیکھیں اور فرماتے ہیں، وَكَمْ عَارَضَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. اور بعض لوگوں نے، ایک گروہ نے مدنی میں سے، اب کوفی کو مثال دے دی، اب مدنی کی مثال ہے جو مدینہ میں رہتے ہیں، صحیح حدیث کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیا عذر تھا؟ بعمل اہل المدینہ، کیونکہ اہل مدینہ کے جو فقہا تھے، جو علماء تھے، ان کا عمل نہیں تھا، اس لیے ہم حدیث بھی چھوڑ رہے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیا. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، بناء علی انہم مجمعون علی مخالفۃ الخبر، کیونکہ اہل مدینہ نے، اہل مدینہ کا اجماع ہے کہ اس حدیث کو چھوڑنا ہے، اور وہ علماء ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے ایسے اجماع نہیں کیا، ایسے اتفاق نہیں کیا اس مسئلے میں. ورنہ اجماع حجۃ مقدمۃ علی الخبر، اور ان کا اجماع حدیث سے آگے ہے، حجت ہے.
اجماع کی بات میں پہلے درس میں کر چکا تھا. اجماع قرآن اور سنت کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا. اگر مخالف ہو جائے تو سمجھ اجماع ہے ہی نہیں, غلطی ہوئی ہے ناقل سے جو اجماع نقل کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اور اس سے بڑھ کر کیا گمراہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اجماع ٹکرا جائے اور آپ سے فرمان کو چھوڑ دیا جائے اور اس اجماع پہ عمل کیا. اس مطلب اجماع ہے ہی نہیں. لیکن یہ عالم ہے, متقی پرہیزگار ہے, اس کو یوں لگا کہ اجماع ہے. اس لیے یہ عالم جو ہے اس کے پاس عذر ہو, اس وعید میں شامل نہیں ہے. جیسا بھی عذر بیان کر رہے ہیں, عمل اہل مدینہ جب دیکھا کہ اس حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا, اس ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ حدیث نہیں ملی ہوگی یا ان کے نزدیک حدیث صحیح نہیں ہوگی, یا تیسرے مر پہ اکثر لوگوں نے اس کو چھوڑا یا عمل نہیں کیا, اور بعض اہل مدینہ تو کیا ہے. لیکن اس کو یہ خبر ملی کہ اہل مدینہ نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا, اور اس نے اس گمان پر حدیث کو ہی چھوڑ دیا ہے اور اہل مدینہ کے عمل کو باقی رکھا ہے. وہ چاہتا کیا ہے, دین کو توڑنا چاہتا ہے یا جوڑنا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے یا حفاظت کرنا چاہتا ہے؟ دین حفاظت کرنا چاہتا ہے, اس کی نیت بھی یہی ہے. اس نے راستے پہ علم کا اختیار کیا ہے, لیکن غلطی لگ گئی. غلطی کیا ہے کہ بھائی اجماع اگر مان لے اہل مدینہ کا اجماع ہے اور اہل کوفہ نے یا اہل شام نے مخالفت کی ہے, اجماع باقی رہتا ہے؟ اجماع کہتے کسے ہیں؟ اہل مدینہ کے اجماع ہوتا ہے صرف, باقی امت کا اجماع نہیں ہوتا کیا؟ تو پھر یہیں سے بھی غلطی لگی ہے. تو اس لیے یہ بات ہرگز درست نہیں, غلطی ہو گئی لیکن عذر مانا گیا ہے. جیسا فرماتے ہیں کمخالفت احادیث خیار المجلس بیان علی هذا الاصل, ایک بھی مثال دی ہے کہ اہل مدینہ جو ہیں وہ خیار مجلس کی حدیث کو چھوڑ دیتے تھے, عمل نہیں کرتے تھے. حدیث سے بخاری میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو لوگ آپس میں خرید و فروخت کریں تو ان کا اختیار باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ متفرق نہیں ہو جاتے, الگ الگ نہیں ہو جاتے. اسے کیا کہتے ہیں؟ خیار المجلس, یعنی مجلس میں جب تک آپ موجود ہیں تو آپ کو اختیار ہے. خیار یعنی اختیار, خیار وہ نہیں, خیار کھیرے کو بھی کہتے ہیں نا, کھانے والا خیار, یہ وہ خیار نہیں ہے, یہ خیار اختیار والا ہے. تو اختیار ہے دونوں فریقین کا, خریدنے والے کا اور بیچنے والے کا, کہ جب تک مجلس میں بیٹھے ہیں وہ اس خرید و فروخت ختم بھی کر سکتے ہیں. آپ موبائل لے رہے ہیں اپنے ساتھی سے, آپ پیسے نکالے ہیں اور وہ آپ کو موبائل دے دیا, موبائل آپ نے لیا, پیسے انہوں نے آپ کے ساتھی نے بھی لے لیے, آپ بیٹھے ادھر نہیں, ابھی باہر نہیں نکلے, آپ کہتے ہیں یار مجھے پیسے ضرورت پڑے, مجھے یاد آ گیا ایک مسئلہ, آپ موبائل لے لیں, مجھے اپنے پیسے واپس دے دیں. یہ کیا ہے؟ یہ خیار المجلس ہے, یہ جائز ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کا ساتھی کہ نہیں اب میں نے اپنے بیچ دیا ہے, جان چھڑا لی میں نے موبائل سے, اب میں پیسے نہیں لیتا. شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں, کیونکہ یہ اختیار ہمیں شریعت نے دیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اگر آپ نہیں مانتے تو قانوناً آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اگر آپ واپس نہیں دیتے تو قاضی جو ہے وہ آپ کو زبردستی واپس کرا دے گا, کیونکہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ خیار المجلس باقی رہتا ہے. اہل مدینہ نے اس پہ عمل نہیں کیا, اور جو اہل مدینہ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے علماء نے جب چھوڑے ہیں مدینہ نے, اس لیے ہم بھی اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کے نزدیک خیار المجلس جائز نہیں تھا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ قَدْ يُثْبِتُونَ أَنَّ الْمَدِينَةَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ, اور اکثر اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کا اختلاف تھا اس مسئلے میں, لیکن جس کو اختلاف پہنچے نہیں اس نے تو بیچارے نے کہہ دیا کہ اس پہ اجماع ہے. اگرچہ امت میں جب آپ یہ مسئلہ کو جمع کرتے ہیں علماء کے اقوال تو پتہ چلا ہے کہ اہل مدینہ کے آپس میں اختلاف تھا. کیا اختلاف تھا؟ جس کو حدیث ملی, ابھی پچھلے 9 یا 10 جتنے بھی یہ عذریں سامنے رکھ لیں آپ اس حدیث کے تعلق سے, حدیث ملی نہیں ملی ہے تو پھر وہ صریح نہیں صریح ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی اس شخص کے نزدیک کوئی راوی ضعیف تھا, جتنے بھی 10 اعذار بیان کر چکے ہیں اسے ایک حدیث میں آپ سامنے رکھ لیں ان اعذار کو, عذر ہے کہ نہیں اس کا؟ تو جن بعض نے حدیث کو چھوڑا ہے ان کے پاس عذر تھا, وہ جنہوں نے عمل کیا ہے تو الحمدللہ
لیکن یہ کہنا کہ اہل مدینہ پورا کا اجماع ہے تب بھی یہ غلط تصور کی جاتی، لیکن عذر بھی ہے ایسے عالم کا. وانہم لو اجمعوا وخالفهم غیرهم لکانت الحجۃ فی الخبر، اگر اجماع بھی ہوتا اور بعض مخالفت کرتے تو خبر حدیث حجت باقی رہتی، اور حدیث مقدم ہے، آپ سنگ فرمان مقدم ہے. میں یہ بھی بیان کیا تھا پیچھے درس میں کہ اجماع جو ہے وہ قرآن سنت کے بعد ہے، پہلے نہیں. جب نص آ گیا بات ختم ہو گئی. جب مثلا نص میں نہیں ہے تب اجماع دیکھا جائے اس میں اجماع ہے کہ نہیں. اگر مسئلہ حدیث میں آ گیا یا آیت میں آ گیا وضاحت ہو چکی ہے، اجماع دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں. جو مسئلہ حدیث قرآن اور حدیث میں ہمیں نہ ملے، موجود نہیں ہے، تب ہم کہتے ہیں مسئلہ اجماع اور اجماع بھی حجت ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اجماع ٹکرا جاتا ہے جو کہ ناممکن ہے کسی حدیث سے، تو ہم کہتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیتے اور اجماع کو پکڑ لیتے ہیں. پھر ایسا فرماتے ہیں وَكَ مُعَارَضَتْ قَوْمٌ مِنَ الْبَلَدَيْنِ، اور بعض ایسے لوگ تھے دونوں جگہوں میں سے، کوفہ اور مدینہ، بلدین. بعض الاحادیث، بعض حدیث کی معارضت اور ترک کر دیا، بالقیاس الجلی، قیاس الجلی کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا. بعض نے اجماع کی وجہ سے حدیث کو چھوڑا اور بعض نے اب قیاس کی وجہ سے حدیث کو چھوڑا. بناء على ان القواعد الکلیۃ لا تنقض بمثل هذا الخبر، کیونکہ ان کے نزدیک جو قواعد کلیہ شریعت کے، وہ اس خبر کی وجہ سے چھوڑے نہیں جا سکتے، اس حدیث کی وجہ سے جو اس قیاس کے مخالف ہے. عجب بات ہے میرے بھائیو، قیاس کب ہوتا ہے کسی مسئلے میں؟ جب نص نہ ہو. قیاس کی وقعت چوتھے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ تو ہے نہیں نا. اور یہی اہل سنت جماعت کا موقف ہے، اور اس پر ان کا اتفاق بھی ہے اس مسئلے میں. لیکن آپ دیکھیں، عجب بات دیکھیں، بعض وقت عالم جو ہے وہ اپنے قول کے خلاف بھی عمل کر لیتا ہے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. تو قیاس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی مسئلہ قرآن اور سنت میں نہ ہو، اجماع نہ ہو، تو چوتھے نمبر پہ جا کے ہم قیاس کو دیکھتے ہیں. اور قیاس معتبر جو ہے وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو. جو مخالف ہو تو قیاس معتبر ہوتے نہیں، اس پہ قیاس فاسد ہو تو اس پہ عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو جب قیاس خود محتاج ہے نص کا اور تابع ہے متبوع نہیں ہے، تو یہ قاعدہ سرے سے غلط ہے. جیسا فرماتے ہیں غیر ذلك من المعارضات، اور اس کے علاوہ بھی غیر ذلك من انواع المعارضات، ان کے علاوہ بہت سارے قسم ہیں معارضات کے، سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا، چاہے اعتراض کرنے والا اور حدیث کو ترک کرنے والا صحیح ہو یا غلط ہو، اس کی بات نہیں کر رہے ہم. بات یہ ہو رہی ہے اس کا عمل تو غلط ہے، لیکن کیا وہ شخص جس سے یہ غلطی ہوئی ہے وہ سنت جماعت کے دائرے سے خارج ہے یا بھی اس دائرے میں داخل ہے اور ایک اجر و ثواب کا مستحق ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فرمان فہذہ الاسباب العشرۃ ظاہرہ، یہ دس سبب جو ہم نے بیان کیے ہیں بالکل واضح اور ظاہر ہیں. وفی کثیر من الاحادیث یجوز ان یکون للعالم حجۃ فی ترک العمل بالحدیث لما اطلع نحن علیہا. یہاں تک نشان لگاتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے آگے بات کریں گے. چند اور بھی ابھی باتیں باقی ہیں، ان دس اعذار کے بعد بھی کچھ باتیں باقی ہیں جو شیخ صاحب ابھی مزید بیان کرنی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللہ وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب الیک. درس کے تعلق سے کوئی سوال؟
اجماع ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ عملاً تو اجماع ممکن ہے ہی نہیں.
بھائی کا یہ سوال ہے کہ جس اجماع کی بات کریں عملاً تو ممکن ہے ہی نہیں. اس کی میں پہلے درس میں پچھلے درس بتا چکا ہوں میں کہ جو اجماع معتبر ہے وہ ابن تیمیہ نے بیان فرمایا ہے، کافی جگہ پہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں سے عقیدہ شرح عقیدہ واسط اپنے عقیدہ واسطیہ میں بھی انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اجماع معتبر وہ ہے جو قرون اولا میں تھا، جو پہلی تین صدیاں تھیں ان میں جو اجماع تھا کیونکہ اس کو حصر کیا جا سکتا ہے وہ معتبر ہے, بعد میں جو اجماع ہے اس میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے, اس کو حصر نہیں کیا جا سکتا, نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اجماع کا وجود ہی نہیں ہے, یاد رکھیں. اور اس میں جماعت کا اجماع عقیدہ کے مسائل میں رہا ہے, عقیدہ مسائل میں کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا, اصولی مسائل میں دین کے جو اصول ہیں, جیسے کہ عقیدہ کے اصول ہیں, عبادات کے اصول ہیں, حرام اور حلال کے مسائل ہیں, جو بنیادی مسائل ہیں, ان میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا. اس پہ اجماع بھی ہے, یعنی قرآن میں دلیل ہے, سنت میں دلیل ہے, اور اجماع بھی ہے, سبحان اللہ. اسی وجہ سے ان بنیادی مسائل میں سلف کا اختلاف نہ تھا, بعد میں لوگوں کا اختلاف ہوا ہے اور ان کو یہ سمجھ نہ آ سکی, ان بیچاروں نے یہ سمجھا ہے کہ کیونکہ سلف صالحین کا بھی بعض مسائل میں اختلاف تھا, اس لیے اگر ہم بھی اختلاف کر لیتے ان مسائل میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے جو اس طریقے سے بات کرتا ہے. سلف صالحین کا اختلاف تو تھا, کوئی شک بھی نہیں, بشرطے اختلاف تھا ان کا, لیکن ہر مسئلے میں اختلاف نہیں تھا, بعض مسائل میں اختلاف تھا, اور بعض میں اختلاف تھا ہی نہیں, بلکہ اجماع تھا, واضح اجماع تھا, عقیدے کے اصول میں کوئی بھی اختلاف نہیں تھا, اور فروعی مسائل میں ان سے اختلاف ثابت ہوا ہے. اور یہ پورے ایک پورے رسالہ جو اس اختلاف کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے, واللہ اعلم. بلکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, بڑی پیاری بات سنو, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا فتنے میں, 10,000 صحابہ تھے اس فتنے میں, جو فتنہ ہوا تھا 10,000 میں سے 100 بھی نہیں شامل تھے فتنے میں جو اختلاف ہوا تھا, بلکہ فرماتے 30 سے زیادہ نہ تھے. عجب بات دیکھیں, 10,000 میں سے 30 سے زیادہ صحابی اس فتنے میں نہ تھے, جو جن وجہ سے جن کا اختلاف ہوا آپس میں, اور پھر کچھ جنگیں بھی ہوئی, کچھ فتنہ بھی ہوا. 10,000 میں سے باقی کہاں ہے؟ اور امت کو یوں دھوکہ دیا جاتا ہے اختلاف کی جب باتیں ہوتی ہیں, جیسے کہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ لاکھوں تھے اور سارے کے سارے مختلف تھے. یہ بات بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے. اختلاف بشر تھے, اختلاف ان سے ہوا, لیکن ہر مسئلے میں نہیں ہوا. جی, نہیں, قیاس جو ہے اسمپشن کے معنی انگلش میں آ جاتے ہیں. قیاس جو ہے وہ ایک اصل ہوتا ہے شریعت میں, اس کا حکم موجود ہوتا ہے, اور پھر ایک چیز اس سے ملتی جلتی ہے, اس کا حکم نہیں شریعت میں. تو کیونکہ یہ دونوں ایک چیز جیسی چیزیں, جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا. مثال کے طور پہ اب چاول ہے, حدیث میں 6 چیزوں کا نام آیا ہے جو سود میں شامل ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے سے, چاندی چاندی سے, کھجور کھجور سے, نمک نمک سے, اور گندم گندم سے, اور جو جو سے, برابر مقدار میں لین دین رکھا کرو, اور یدم ید, ایک ہاتھ سے لیں ایک ہاتھ سے دیں. ان 6 چیزوں میں سود واقع ہوتا ہے اگر کاروبار کیا جائے, خرید و فروخت کی جائے. یہ تو چاول کیا چاول جائز ہے کہ آپ 1 کلو چاول دے کے 2 کلو چاول لیں؟ چاول کا ذکر حدیث میں نہیں ہے, حدیث میں جو ہے گندم ہے. جو 1 کلو دے کے آپ 2 کلو واپس نہیں دے سکتے, 1 کلو دینا ہے تو 1 کلو ہی لینا ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور 2 کلو کھجور کے بدلے 1 کلو کھجور لے لی, تو آپ سے منع فرمایا کہ برابر مقدار میں ہونا چاہیے. تو حدیث میں چاول کا ذکر نہیں ہے, کیا چاول بھی اس حدیث میں شامل ہے؟ لفظ کا اعتبار تو نہیں ہے. تو قیاس کیا گیا ہے جو پہ اور گندم پہ, کیونکہ جو اور گندم میں سود ہوتا ہے, اور جب بھی خرید فروخت کرنی ہے تو برابر مقدار میں کرنی ہے, اور یدن بید فوراً کرنی ہے, تو اس لیے چاول بھی اس میں شامل ہو گیا. سونا سونے سے اور چاندی چاندی سے برابر مقدار میں, 10 گرام سونا دے 10 گرام سونا لیا, تو ریال ریال سے میں آپ کو 1 ریال دے کے 2 ریال لے سکتا ہوں, ریال کا لفظ تو ہے نہیں حدیث میں. تو یہ چاندی کے نعم البدن ہے, چاندی کے عوض میں آج ریال استعمال ہوتا ہے, تو اسے کہتے ہیں. اس کے شروط بھی معروف ہیں فقہ کی کتاب میں, ایک عام سی عام لفظ میں مثال بیان کی ہے. اور قیاس فاسد بھی ہوتا ہے جو جائز نہیں ہے. قیاس فاسد وہ ہوتا ہے جو نص کے مخالف ہو, وہ تو بالکل فاسد ہے, اس کو تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ انالوجی, 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 انالوجی. قیاس کو انگلش میں انالوجی کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں انالیسس تو اور ہوتا ہے نا، اس کو مزید اس کے تہ تک جانا. جی آپ پھر پوچھ رہے ہیں لیدر کے ہوں لیدر کے بغیر ہوں ساکس میں، تب بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. قول راجح علماء کا، اگر اس میں بھی اختلاف ہے، جو قول صحیح ہے اگر پاؤں کورڈ ہے تو اسے مسح کر لیں، بشرط یہ کہ طہارت پر یہ موزے یا ساکس آپ نے پہنے ہوں. طہارت پر پہلے وضو کر لیا پھر آپ نے ساکس پہنے، اگر وضو نہیں کیا پھر مسح نہیں کر سکتے آپ. اور پاک بھی ہونے چاہیے، اگر ناپاک ہیں پیشاب لگ گیا ہے خراب ہو گئے تب مسح کرنا جائز نہیں ہے. ہاں آپ جرابے نہ اتاریں، اگر لیدر کی بھی ہیں کوئی حرج نہیں، اگر کپڑے کے کوئی بھی حرج نہیں ہے آپ اسے مسح کر لیں، وضو پورا کر لیں پھر پاؤں پہ مسح کر لیں. اور مسح کرنے کا طریقہ یاد رکھیں کہ دونوں پاؤں جوتے سے باہر نکالیں اور پانی سے گھیلا کر کے دونوں ایک وقت میں دونوں پاؤں پہ یوں ہاتھ پھیر لیں، پھر اس کو داخل کریں جوتوں میں. جی نماز میں صف بندی کا مسنون طریقہ سے بخاری میں سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب صف میں کھڑے ہوتے تو کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں ملا لیتے. اسے بخاری باب بھی باندھا ہے کہ پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملانے کا باب، دونوں آپ نے یوں ملا لے، یہ سنت طریقہ ہے. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ یہ پاؤں کو ملانا جو ہے یہ صرف رکوع میں ملانا ہے، جب رکوع ہم کریں تب ملا لیں، یا پوری نماز میں ملانا ہے؟ میں نے بھائی پوری نماز میں ملانا ہے، بعض لوگ سمجھتے جب رکوع کریں تب پاؤں پھیلا دیتے تب پاؤں ٹچ کر دیتے، پوری نماز میں پاؤں دور ہوتے ہیں گیپ ہوتا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا، غلط ہے. پوری نماز میں آپ نے صف بندی کرنی ہے اور آپ کے پاؤں سے پاؤں ملنا چاہیے، جڑنا چاہیے. جو لوگ پاؤں دور کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں ہے، ان کو سمجھائیں کہ پورے نماز میں پاؤں سے پاؤں ملنا چاہیے. بھائی یہ کہتے ہیں بعض ساتھی جو ہے پاؤں زیادہ پھیلا دیتے تو کندھے نہیں مل پاتے، تو پاؤں زیادہ نہ پھیلایا کریں. اگر آپ کے ساتھ والا جو ہے وہ، میں بعض وقت نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ والا جو ہوتے ہیں وہ پاؤں نہیں لگنے دیتے، وہ بےچارے اور یوں سکڑ جاتے ہیں، اور ہمارے بعض ساتھی اور پاؤں پھیلا دیتے ہیں تو یوں بےچارے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ رحم کے جیسے اونٹ بےچارا کھڑا ہوتا ہے نا، تو یہ طریقہ غلط ہے میرے بھائی، یہ درست نہیں ہے. نماز میں آپ ایک خوبصورت شکل اختیار کر کے زینت میں کی بنیاد پر نماز پڑھیں. کون سی زینت ہے؟ آپ نے پورے پاؤں یوں پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ بےچارا نہیں پاؤں ملانا چاہتا، اس کا قصور ہے، وہ گنہگار ہے. آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ نے سنت پہ عمل کیا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا چھوڑ دیں. ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھی تو پاؤں سے پاؤں ملے جیسا آپ ملائے ملاتے ہیں. نماز سے جب فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا بھائی ایک بات کو مائنڈ تو نہیں کرے گا. میں نے کہا جی بتائیں. آپ نے بڑے زور سے پاؤں مارا ہے مجھے. میں نے پاؤں مارا ہے میں نے، ہاں جو آپ ملائے تھے تو مجھے درد ہوا تھا، پتہ نہیں میں سمجھا آپ نے اوپر آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو اللہ شکر اتنے سالوں سے نماز، آج تک کسی نے شکایت نہیں کہا، آپ ہی پریشان جو شکایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں حدیث میں جو آیا ہے محاذات ضروری ہے، دیکھیں غلط فہمی دیکھیں جہالت دیکھیں، سعودی تھا محاذات ضروری. محاذات کا معنی ہے کہ پاؤں سے پاؤں جڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن سمت ایک ہی ہونی چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے، چاہے پاؤں دور ہو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے آپ سلم کی حدیث سنائی، اس سے انس بن کا قول بھی ان کو سنایا، صحیح بخاری کے یہ باب بھی ان کو بتایا کہ اس طریقے سے. تو اپنی باپ پر قائم تھے نہیں. محاذات کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ میقات سے آتے ہیں تو میقات محاذات دیکھی جاتی ہے، زنے کا میقات کی طرح جائیں. اب میں خاموش ہو گیا. دوسرے دن میں آئی پوڈ میں پوری یعنی صحیح ستہ بھی ہے الحمدللہ، تو صحیح بخاری کی حدیث نکالے، پورا باب نکال کے نماز کے بعد میں نے سلام کیا. میں نے کہا دیکھیں آپ پڑھ لیں. دیکھا صحیح بخاری کتاب صفۃ الصلاۃ جو ہے، پھر باب بھی پڑھ لیا، سیر انس کا قول بھی ان کے سامنے، حدیث نمبر بھی آ گیا. میں نے کہا یہاں پہ محاذات کی بات ویسے ہی جیسے کہ آپ نے سمجھا، اللہ کو جزائے خیر دے، پاؤں سے پاؤں ملانا جو ہے یہ سننا تھا. کہتے نہیں آپ نے بہت زیادہ کر دیا تھا. نہیں ماننا کہ ٹھیک، میں کہا اگر زیادہ کیا تو میں معذرت چاہتا ہوں. کچھ دنوں میں نے دیکھا کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, نماز یہاں پہ ہو تو کوئی اور جگہ لے لیتا. اب اس کو وہ ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ محادات کافی ہے, پاؤں سے پاؤں ملانا جو ہے ضروری نہیں ہے. میں نے حدیث بھی دکھا دی آپ کو, سمجھا بھی دیا ہے. اب جو غلط فہمی آپ کے ذہن میں بیٹھی ہے اب میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ تم جانو, تمہارا کام جانے, بس تمہاری مرضی ہے. پھر ابھی کل کی بات ہے کہ سبحان اللہ وہ کھڑا ہوا تو جگہ ہو رہی تھی, میں جا کے قریب کھڑا ہو گیا. اب اس کے ساتھ میں کھڑا رہا, میں نے جیسے پڑھے ویسے نماز پڑھی. اس کا پاؤں بالکل قریب تھا, نہ اس نے قریب کیا نہ میں نے قریب کیا, یوں قریب تھا بالکل, صرف ٹچ کیا ہوا تھا اور تھوڑا سا یعنی ٹچ اس طریقے سے کہ تھوڑا سا بعض وقت گیپ بھی آ جاتا تھا, تو میں نے زیادہ وہ نہیں کیا. تو پھر میں نے کہا بیچارہ یہ سمجھے گا پھر میں اس کے پاؤں کو توڑنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں, شوز پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ شوز سے نماز پڑھنا چاہیں تو, لیکن ان مساجد جہاں پر کارپیٹ بچھے ہوں شوز سے نماز نہ پڑھیں, کارپیٹ خراب ہو جاتے ہیں. مٹی پہ نماز پڑھنی ہے تو سنت سے ثابت ہے, اللہ کے پیارے پہ علیہ وسلم شوز سے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. اور کوشش کریں ایسے شوز جہاں پر یعنی پیشاب بھی نہ لگا ہو. ہمارے حماموں میں تو پیشاب تو گرا رہتا ہے, اس لیے شوز کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارے اس وقت کا جو ہمارا طریقہ ہے اس میں درست نہیں ہے. الگ الگ جو ہے سب رسیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سب فرماتے ہیں دخل تہما طاہرتین, حدیث میں آیا ہے میں نے دونوں پاؤں کو پاک کر کے ہی داخل کیا. طاہرتین تو پاک کب کیا؟ جب دونوں کو مسح کیا پاک کیا نا, ایک دن پہلے میں نے ایک کو پاک کیا داخل کیا پھر دوسرے کو پاک کر کے داخل کیا. اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے, لیکن جو بہتر قول جو حدیث کے مطابق ہے علماء ابن رسیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس یعنی فتوی کے مطابق وہ یہی ہے کہ آپ دونوں جوتے اتار دیں دونوں ایک وقت, اور اپنے پاؤں جوتے کو اوپر رکھ لیں, پھر دونوں ہاتھ گیلے کر کے آپ جیسے رکوع میں جاتے ہیں ویسے نیچے جا کے دونوں پہ آپ مسح کر لیں. یہ سنت طریقہ ہے. نہیں, جب وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی دیکھیں اگر آپ نے وضو کی حالت میں جرابے پہن لیے پھر وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹا, آپ نے وضو اگر کرنا ہے تو مسح کریں گے آپ. لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا آپ نے جرابے نہیں پہنی ہوئی پھر آپ نے جرابے پہن لی پھر آپ مسح نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ وضو پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا اور آپ نے طہارت میں موزے نہیں پہنے. تو یہ شرط ہے موزے پہ مسح کرنے کی کہ پہلے سے آپ کی طہارت مکمل ہو. بھائی یہ سوال ہے کہ موضوع کے مسئلے کے تعلق سے مجھے بتائیں, اتنے خوبصورت درس کے تعلق سے کوئی سوال نہیں ہے, موضوع پہ ہم لوگ آگے ہیں. حدیث کے تعلق سے کوئی سوال ہے کسی کے؟ حدیث کا تعلق قرآن مجید کتنا گہرا تعلق ہے, ہلاکت کی بات ہے واللہ, یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے. اور آج دیکھ امت میں ہلاکت کیسے ہو رہی ہے, جس نے بھی حدیث کو چھوڑا ہے وہ قرآن مجید کی وضاحت اپنی طریقے سے کرنا چاہیے, اپنی خواہش نفس کے مطابق. واللہ وہ شخص ہلاک ہو رہا ہے اور جو اس کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو رہا ہے. اور آج امت میں جو اتنا انتشار ہے, جو ذلت اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا ہے, ان کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ حدیث کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور اپنے اماموں کا قول کے پیچھے لگے ہوئے. یعنی بعض لوگ واللہ صحیح بخاری کے صحیح حدیث کو چھوڑ دیا ہے, عوام عالم بھی نہیں ہے, کیونکہ کوئی راستہ دکھا دیا گیا ہے کہ جو بھی ہیں جو تمہاری عقل نامہ نے چھوڑ دینا. اور یہ خوارج کا راستہ ہے, الوداع کا ہی راستہ ہے. جو چیز تمہیں دیکھے نا ایک من گھڑت حدیث لے کے جو قرآن کے مطابق نہ وہ چھوڑ دیا کرے, جس روایت میں آپ کو لگے کہ قرآن کے مخالف ہے وہ چھوڑ دیا کرے, وہ روایت نہیں ہے. اور یہی پھر بعض لوگوں نے آج تک اختیار کیا کہ واضح حدیث کو چھوڑ دیا ہے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی برہان کے. اللہ والا یہ بھائی کا سوال ہے کہ مسح کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, موضوع پر مسح کرنے کی وقت کب شروع ہو رہا ہے؟ مقیم کے لیے 24 گھنٹے ہیں ایک دن اور ایک رات, مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں. مسح کب کرے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا جب وضو ٹوٹ جائے تب سے آپ نے وقت گننا ہے, اور بعض نے کہا جب آپ اتار دیتے ہیں پہلی مرتبہ پھر آپ پہنتے وضو کی حالت میں. بعد نے کہا کہ جب آپ پہلے دفعہ مسا کرتے ہیں آپ کا وقت شروع نہیں ہوتا جب تک کہ آپ مسا نہیں کرتے. جب مسا کر لیتے ہیں پہلا اب 24 گھنٹے آپ گنیں گے. جب تک آپ نے مسا نہیں کی مثال کے طور پہ آپ نے فجر کی نماز کے وضو کیا مکمل طور پہ اور پھر آپ نے جوتے پہن لیے موزے پہن لیے جوتے بھی پہن لیے. ظہر کی نماز میں آپ نے وضو باوضو تھے آپ نے پڑھ لی کوئی بھی آپ نے مسا نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک. عصر کی نماز کے وقت آپ نے وضو ٹوٹا ہے اور آپ نے مسا کیا ہے. اب وقت کب سے شروع ہوگا؟ جب سے پہنے ہیں موزے یا جب مسا کیا ہے؟ یعنی فجر کی نماز تک آپ کے لیے وقت ہے یا عصر کی نماز تک وقت ہے آپ کے لیے؟ عصر کی نماز تک یا 24 گھنٹے مقیم کے لیے. وہ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا اختیار ہے. ادھر سے اشارہ ادھر سے آواز آپ پہلے بتائیں. میں بتا رہا ہوں کہ دیکھ یہ سوال ہے کہ کب ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ مجتہد جو ہے یہ مبتدع ہے بدعت میں سے ہے یا یہ اہل سنت میں سے اس کو دو یا ایک اجر ملیں گے جو حدیث میں آئے ہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کب کوئی شخص اہل سنت سے خارج ہوتا ہے اس کی تفصیل امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام شاطبی نے اور دیگر علماء نے بھی انہوں نے مختصر طریقے سے اور بڑے پیارے انداز سے بیان کیا ہے. تین طریقے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی شخص در اہل سنت سے خارج ہوتا ہے. نمبر ایک, جب اختلاف ہوتا ہے اصولی مسائل میں, عقیدے کے اصول دین کے اصولی مسائل جو اس میں اختلاف کرتا ہے وہ در اہل سنت سے خارج ہے. ایک مسئلے میں اختلاف کر کے بشک تھے اصولی اصول کی فروع میں نہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جیسے ہم نے پیچھے درس میں پڑھا ہے عقیدہ طحاویہ میں, جنت میں مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اس پہ اجماع اہل سنت والجماعت کا, دلائل بھی ہیں قرآن سے سنت جیسے ہم تفسیر بیان کر چکے ہیں. یہ اصولی مسئلہ ہے. جس نے کہا کہ دیدار نہیں ہو سکتا بدعتی ہے, اگرچہ موحد ہے متبع سنت ہے. اگر صحیح موحد متبع سنت ہوتا تو اس کا اس مسئلے کا تعلق بھی توحید اسماء و صفات سے ہے اور اتباع سنت سے, اس میں حدیث بھی ہیں, لیکن وہ دعویٰ کرتے میں موحد متبع سنت ہوں. تو ہم کہتے ہیں اس ایک اصولی مسئلے کے آپ نے خلاف ورزی کی ہے اس لیے آپ اہل بدعت میں سے ہیں. اس اصول کا جو فروع مسئلہ ہے, کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار دنیا میں کیا یا نہیں کیا, یہ اختلافی مسئلہ ہے. صحابہ کرام کا اختلاف بھی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے دیدار جنت میں مومن کریں گے یا نہیں کریں گے اس میں اختلاف تھا ہی نہیں. یہ اصولی مسئلہ ہے. اصولی مسئلے میں اختلاف ہے, کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ اہل بدعت میں سے ہے. نمبر دو, اگر جزوی مسئلہ ہے کلی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو کلی مسئلہ جو اصولی مسائل ہیں, اگر جزوی مسئلہ ہے لیکن بہت زیادہ ہے, جزوی مسائل ہیں بہت زیادہ ہیں, تو پھر ایسا شخص بھی دائرہ سنت سے خارج ہو جاتا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ ہر مسئلے میں اختلاف ڈھونڈنا ہے اس کو اپنانا ہے. تیسرا جو ہے وہ اگر ایک ہی مسئلہ ہے بھی جزوی مسئلہ لیکن وہ اہل بدعت کی خاص نشانی ہے, اہل بدعت کی پہچان اسی ایک مسئلے سے ہوتی ہے, ایسا شخص بھی بدعتی ہے, دائرہ اہل سنت سے اسے خارج کر دیا جاتا ہے. واللہ اعلم. مہندی کے تعلق سے سوال ہے, اب مہندی کی طرف آگے ہیں. جی 11 بجے آئے دیے نا. اللہ نمسکار. جی دے دیں بتائیں سوال, آخری سوال ہے. جی بھائی کہ یہ سوال ہے کہ انڈیا پاکستان یعنی بر صغیر میں بعض لوگ جو ہیں عید کے موقع پر یا کسی وقت میں بھی وہ مرد بعض مرد حضرات مہندی لگاتے ہیں, تو مہندی لگانے کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے وہ سر پر مہندی لگانا ثابت ہے, سر پر. جی ہاں, داڑھی پر بھی ثابت ہے بارک اللہ فیک, لیکن ہاتھوں پہ لگانا جو عام طور پہ عورتوں کا کام ہے اور عورتیں ہاتھوں پہ لگاتی ہیں تو اور سے تشبیہ ہوتی ہے, جائز نہیں. الا یہ کہ کوئی شخص مہندی لگاتا ہے علاج کے لیے, کوئی زخم ہے ہاتھ میں یا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ خشک ہیں. ترک کرنے کے لیے کوئی شخص مہندی لگاتا ہے. اگر مجھے نہیں پتہ مہندی اس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم علاج کے لیے یوز کرتے ہیں, مجھے نہیں پتہ میڈیکلی کہ مہندی اس کے لیے بھی یعنی فائدہ مند ہو. ہاں اگر علاج کے لیے تو اس کا الگ بات ہے, علاج کے لیے نہیں ہے تو مہندی مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اللہ علم, اگر صرف پاؤں پہ لگایا جاتا ہے اور وہ بھی زینت نہیں نظر آتی اس میں صرف ٹھنڈا کرنے کے لیے تو, اور عورتوں سے بھی مشابہت نہیں ہوتی کیونکہ ہاتھوں میں تو عورت استعمال کرتی پتہ ہے. کیا پاؤں کی جو بھی زینت کے لیے میں نے خیال ہے عورتیں ہی کرتے, مرد تو کرتے نہیں. یہ کہ اگر ٹھنڈک کے لیے علاج کے لیے تو الگ بات ہے, اگر علاج کے لیے نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.